بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربی مبین. عزیزان محترم، سورہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے اور اس سورہ کی مسلسل 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات کے نشانات 101، 102 اور 103 ہیں. ان آیتوں میں پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے دو اعتراضات نقل کیے اور پھر ان دو اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمائے. ارشاد کیا وَإِذَا بَدْ آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ، جب ہم، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، جب ہم ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کے مقام پر دوسری آیت کو لے آتے ہیں تو یہ مشرک کہتے ہیں، انکار کتاب اور انکار نبوت کرنے والے کہتے ہیں کہ انما انت مفتری، نعوذ باللہ، رسول تم جھوٹے ہو. درمیان میں ٹکڑا ہے واللہ اعلم بما ينزل، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جن آیتوں کو نازل کر رہا ہے ان کے متعلق وہ بخوبی واقف اور بخوبی آگاہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، یہ کہتے ہیں کہ رسول تم جھوٹے ہو، لیکن ان مشرکین کی اکثریت جاہل، ناواقف اور لا علم ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، حبیب ان کے اعتراض کے جواب میں کہہ دو کہ یہ جو کچھ بھی آیتوں کی صورت سے اتر رہا ہے، نزلہ روح القدس من ربک، اسے روح القدس تمہارے رب کی طرف سے لے کر اترا ہے، بالحق، اور یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق کے ساتھ اتر رہا ہے. تو ہم ان آیتوں کو کیوں اتار رہے ہیں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان لانے والوں کے قلب میں اور ان کے ایمان میں اور ان کے عقیدے میں مزید استحکام پیدا ہو جائے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ نزول، یہ آیتوں کا بدلنا، ایک آیت کا منسوخ ہونا، دوسری آیت کا ناسخ ہو جانا، یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے اسلام لانے والوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، پروردگار فرماتا ہے اور ہم جانتے ہیں، لَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ مشرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ رسول تو پڑھا لکھا ہے نہیں، نعوذ باللہ، اور اتنی علم و فضل کی باتیں کر رہا ہے، تو اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اس رسول کو ایک بشر ہے، ایک انسان ہے جو تعلیم دیتا ہے. تو اب جواب میں پروردگار فرماتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمیون، جس انسان کی طرف تعلیم کی تہمت لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان رسول کو تعلیم دیتا ہے، اس کی زبان اعجمی زبان ہے، اس کے بولنے کی زبان اعجمی زبان ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ کھلی ہوئی عربی زبان ہے جس میں قرآن مجید کو اور آیتوں کو ہم نازل کر رہے ہیں. تو ان دو آیتوں میں پروردگار عالم نے دو اعتراضات نقل فرمائے اور ان کے دو جوابات عطا فرمائے. پہلا اعتراض یہ تھا کہ جب پروردگار نے ایک آیت بھیجی اور اس کے بعد اسی پروردگار نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، تو مشرکوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی اگر یہ کلام خداوند عالم کا ہوتا، اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا، تو اس کلام میں تبدیلی نہ پیدا ہوتی. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ایک بات کہے اور کل اسی بات کو منسوخ کر کے ایک دوسری بات کہہ دے؟ اور پرسوں پھر اس دوسری بات کو منسوخ کر کے ایک تیسری بات کہہ دے. اس کی طرف پروردگار عالم نے پوری انسیت کو متوجہ کیا کہ واللہ اعلم بما ينزل, اللہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ نازل فرما رہا ہے. بھائی اس جملے میں راز کیا ہے, اور اس جملے میں وہ سر کون سا پوشیدہ ہے, وہ مسئلہ کون سی پوشیدہ ہے جن کی بنیاد پر احکامات میں تبدیلی ہوتی ہے. تو اگر آپ فلسفہ نسخ شرائع پر توجہ فرمائیں کہ شریعت منسوخ کیوں ہوئی, نوح علیہ السلام ایک شریعت لے کے آئے, ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں وہ شریعت منسوخ ہوئی, ابراہیم علیہ السلام لائے, اور وہ شریعت ابراہیم ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں منسوخ ہو گئی. یعنی جزوی تبدیلیاں ہوتی رہی. تو اب یہی ہوا نا کہ ایک آیت آئی, اس پروردگار نے دوسری آیت سے منسوخ کیا, پھر اس آیت کو ایک تیسری آیت سے منسوخ کر دیا. تو یہی صورت شریعتوں میں بھی ہوئی, ایک شریعت آئی, پروردگار نے دوسری شریعتوں سے منسوخ کیا, پھر تیسری شریعت سے اس دوسری شریعت کو منسوخ کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی پر آخری شریعت آئی اور وہ ساری شریعتوں کی ناسخ قرار پائی. تو مسئلہ کیا ہے عزیزان محترم, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کی دو بنیادی تقسیمیں ہیں, ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے شریعت. عقیدے کے معنی ہیں وہ باتیں جنہیں اللہ تسلیم کروانا چاہتا ہے, اور وہ باتیں جنہیں اللہ باور کرانا چاہتا ہے, اسے اپنے وجدان اور اپنے ضمیر اور اپنی عقل سے باور کریں اور اسے تسلیم کریں, اس کا نام ہے عقیدہ. دوسرا حصہ دین کا, اس کا نام ہے شریعت, یعنی وہ احکامات جن پر پروردگار عالم انسانوں کو عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے ان کا نام ہے شریعت, اور جن باتوں کو تسلیم کروانا چاہتا ہے ان کا نام ہے عقیدہ. آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر آج تک عقیدے میں نہ تبدیلی ہوئی ہے اور نہ عقیدے میں تبدیلی کا امکان ہے, لیکن شریعتیں, احکامات, حالات اور حالات کے تقاضوں کے تحت مختلف ادوار میں, مختلف زمانوں میں تبدیل ہوتے رہے. اب میں آپ کی خدمت میں اصول پیش کروں. دیکھیے, زمانہ کسی مقام پر رکتا نہیں ہے, زمانہ ایک متحرک شے کا نام ہے, زمانہ جامد نہیں ہے. جب زمانہ جامد نہیں ہے تو وہ انسان جو اس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے اس انسان پر بھی کسی صورت میں جمود طاری نہیں ہو سکتا. یعنی آج جو ہم سوچ رہے ہیں ممکن ہے 10 برس کے بعد ہماری سوچ تبدیل ہو جائے اور ہم اس کے خلاف سوچنا شروع کر دیں. آج جو ہمارا رہن سہن ہے, جو ہمارا طریقہ گفتگو ہے, جو ہمارا بیہیویئر ہے, جو ہمارا برتاؤ ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 سال بعد وہ برتاؤ, وہ بیہیویئر, وہ طریقہ گفتگو, وہ رہن سہن, وہ سب اسی صورت میں باقی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, انسان کے مسائل تبدیل ہو رہے ہیں. تو جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے, مسائل تبدیل ہوں گے, انسان کی زندگی گزارنے کے مقتضیات تبدیل ہوں گے, اسی صورت سے انسان کے لیے پروردگار کے معین شدہ اصول نازل ہوتے چلے جائیں گے. اس کی واضح اور آسان مثال یہ ہے کہ اسکول میں کسی طالب علم میں ایک سبجیکٹ طے کیا کہ اسے مثلا معاشیات پڑھنی ہے. اب اس نے میٹرک تک معاشیات پڑھی, جب میٹرک اس نے پاس کر لیا اور وہ کالج کی زندگی میں داخل ہوا تو اب اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ معاشیات ہی کے علم کو آگے پڑھے. تو کیا وہ کتاب جو میٹرک میں چل رہی تھی وہی چلے گی فرسٹ ایئر میں؟ نہیں, موضوع باقی رہے گا, کتاب تبدیل ہو جائے گی. اور جب اس نے کالج کی زندگی گزار لی اور وہ یونیورسٹی کی سطح پہ آ گیا, پڑھنا اسے وہی موضوع ہے مثلا معاشیات, تو اب کیا وہ جو کالجوں میں معاشیات کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں کالج میں وہی یونیورسٹی میں وہی پڑھائی جائیں گی؟ نہیں, اب کتاب تبدیل ہو جائے گی. تو اصول یہ بنا کہ کسی بھی موضوع کو اگر آپ پڑھنا چاہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک تو کتابیں بدلتی جائیں گی, موضوع اپنے مقام پر قائم رہے گا. بےعینی اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خاتم علیہ السلام کے عہد تک تکلیف شرعی مسلسل قائم رہی, کتابیں اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں. کتابیں اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں. جب خاتم علیہ السلام کی شریعت آ گئی, آخری نبی, آخری کتاب اور آخری شریعت جب اس دنیا میں آ گئی, تو اب اس آخری شریعت میں بھی اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جزوی تبدیلیاں ہوئی ہیں. پروردگار نے پہلے کچھ کہا, اس کے بعد کچھ اور کہا, اس کے بعد کچھ اور کہہ دیا, اور پچھلی شریعتوں میں بھی ہوتا رہا. مثلا میں آپ کے سامنے مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا, یعنی شریعت تورات میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. ٹھیک 1450 برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک شریعت لے کے آئے تو آپ نے اس کے گوشت کے کھانے کو حلال قرار دیا, اور اسلام میں یہ حلت, اونٹ کے گوشت کے کھانے کی حلت, اس کا حلال ہونا یہ باقی رہا. تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حرام کیوں تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حلال کیوں ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو فلسفہ تشریح اور فلسفہ شرائع کے ماہرین ہیں, انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس جانور کی نسل ختم ہو رہی تھی, تو اگر اس کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا تو آج اس کی شبیہ بھی دنیا میں موجود نہ ہوتی. لیکن 1450 سال کے عرصے میں یہ جانور اور اس کی نسل اتنی پھیل گئی کہ اب اگر اسے بطور غذا استعمال کیا جائے تو اس کے فنا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اب ایک اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پروردگار عالم مصلحتوں کی بنیاد پر شریعتوں میں جزوی تبدیلیاں فرماتا ہے. مستشرقین نے اعتراض کیا کہ بھائی ہوگا, ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ناسخ بھی ہے, قرآن میں منسوخ بھی ہے, یعنی منسوخ وہ جو پہلے کا حکم ہے, ناسخ وہ جو بعد کا حکم ہے. تو وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے, جو عالمین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے, اس میں منسوخ آیتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آئی تھی, اب ان کو نکال دیجیے, ضرورت کیا ہے کہ انہیں رکھا جائے؟ خدا کی قسم میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے توجہ کرے, اعتراض میں وزن ہے. بھائی جو پہلے حکم آیا تھا اور اللہ نے خود اس حکم کو منسوخ کر دیا, تو اب کیا ضرورت ہے کہ کتاب ہدایت میں وہ منسوخ حکم بھی رکھا جائے اور قیامت تک رکھا جائے؟ تو خدا کی قسم مستشرقین نے غور نہیں کیا, یہ کتاب واقعا عالمین کے لیے ہدایت ہے. یہ جو قرآن مجید ہے نا, جس کا نام ہے قرآن مجید, یہ کتاب عالمین کے لیے ہدایت ہے. یعنی میں کہنا یہ کیا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک اسی کتاب کو کتاب ہدایت رہنا ہے. تو اب اس گلوب پر, اس کرے ارض پر کہیں ویسا ہی معاشرہ اگر موجود ہو جیسا معاشرہ ان عربوں کے زمانے میں تھا, اور اس کتاب کو ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہو, تو انہی پچھلے منسوخ شدہ احکامات کو وہ پہلے نافذ کرے گی اور ناسخ ان کو بعد میں نافذ کرے گی. تو وہ جو بعد کا حکم تھا وہ بعد میں نافذ ہوگا, جو پہلے کا حکم تھا وہ پہلے نافذ ہوگا. تو مستشرقین جو اعتراض قرآن مجید پر کر رہے تھے, وہی اعتراض در حقیقت قرآن مجید کی بلاغت ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ہم آیتوں کو بدلتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ پہ افترا باندھ رہے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کو کس موقع پہ نازل کرے, اللہ جانتا ہے کہ کون سے حکم کو کس موقع پر نازل فرمائے. ایک مختصر سے جملے میں جواب دیا, اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے بات کی. قل, کہہ دو ان سے, نزلہ روح القدس من ربک, کہہ دو کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں, اس کتاب کو اور ان آیتوں کو میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں, روح القدس وہ فرشتہ وحی الہی جو امین ہے وہ ان آیتوں کو لے کر اترا ہے بالحق, اور یہ ساری کی ساری آیتیں ان کے حروف, ان کے الفاظ, ان کے نقطے, ان کے اعراب سب کے سب برحق ہیں. اور یہ کیوں آئے؟ لیثبت الذین آمنوا, یہ اس لیے آئے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مزید مستحکم کریں اور مضبوط بنائیں. وہودن, اور یہ ہدایت ہے, یہ جملے, یہ آیتیں, یہ سورے, یہ ہدایت ہے. وبشرا, اور یہ بشارت ہے, للمسلمین. اس جواب کے فوراً بعد ایک دوسرے اعتراض کو نقل کیا, ولقد نعلم, ہم جانتے کہ ان کا اعتراض ہے کہ ایک اجمی رسول کو سکھلاتا ہے. میں دیکھے گا کتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے جواب دیا ہے, لیکن کتنے سادے لفظوں میں جواب دیا, ولقد نعلم منہم انہم یقولون انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. ہم جانتے ہیں, پروردگار کہتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک اجمی ہے, اجمی سے مراد غیر عرب, ایک اجمی ہے جو رسول کو سکھلا رہا ہے, اور رسول اس کی حکمت کی باتوں کو لے کر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ ہے ان کا اعتراض. کہہ دو ان سے, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, بھائی وہ اجمی جسے تم نعوذ باللہ رسول کا معلم سمجھ رہے ہو, اس کی زبان اجمی ہے, یعنی غیر عربی زبان ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ جو ہے قرآن یہ کھلا ہوا عربی زبان کے اندر آیا ہے, تو اس کی زبان ہے اجمی, اور یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے. بھائی یہی تو جواب دیا نا, دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے. بھائی اعتراض میں جواب رب, ان کا خیال یہ ہے کہ ایک اجمی شخص پیغمبر کو سکھلا رہا ہے, پیغمبر اپنی زبان میں, یعنی عربی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس انسان کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن عربی میں ہے. تو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ اعتراض میں اور جواب میں پروردگار رب کیا رکھا؟ بھائی رب بہت آسان ہے، یہ کتاب آئی ہے عربی زبان میں، تم اسی زبان میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہو، تم اسی زبان کو سمجھتے ہو، تم کسی کو سمجھانا چاہو عربی استعمال کرتے ہو، تم کوئی بات سمجھنا چاہو عربی استعمال کرتے ہو، شعر اس زبان میں کہتے ہو، خطبہ اس زبان میں دیتے ہو، اپنے سارے مسائل اس زبان میں حل کرتے ہو، تو اگر یہ کلام واقعا محمد کا کلام ہے تو تم بھی کوئی اجمی تلاش کر لاؤ، تم بھی کوئی اجمی تلاش کر لاؤ اور اس سے متعلق کو سیکھو، اور سیکھنے کے بعد اسی عربی زبان میں جو تمہاری مادری زبان ہے اس میں نقل کر دو تو محمد کا جواب ہو جائے گا، اور اگر نہ کر سکو تو سمجھ لو کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، بڑا زور دیا ہے، میں یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، پروردگار نے بڑا زور دیا ہے اور بڑا اصرار کیا ہے کہ یہ کیا ہے، عربی ہے، مبین کھلی ہوئی عربی، سورہ فصلت میں کہا، سورہ حامیم میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، میں دیکھو ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے، یعنی عربی پہ زور ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم تعقل سے، تدبر سے، غور سے، فکر سے اس قرآن میں اور اس کتاب میں کام لو، عربی میں اتارا ہے، تو یہ عربی پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ اپنے سارے سننے والوں کو اس منزل پہ روکنا چاہ رہا ہوں، اور یہی کے لیے میں نے زحمت دی، یہ عربی پہ اتنا اصرار کیوں ہے ایک خاص زبان پر؟ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا، سورہ فصلت میں بھی یہ آیت موجود ہے، سورہ یوسف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، تو یہ عربی پہ اتنا زور کیوں ہے؟ عرض کروں بھائی، عربی پر اس لیے زور ہے کہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب ہیں، جس معاشرے میں یہ کتاب آ رہی ہے، یہ بین الاقوامی کتاب، اس کے پہلے مخاطب عرب ہیں، اور اب ان سے کہا کیا؟ میں پھر لے چل رہا ہوں واپس قرآن کی ایک دوسری آیت کی طرف، جو ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، ان کنتم فی ریب مما نرسلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلہ، اگر تم شبہ میں ہو کہ ہمارے بندے پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے، اس بندے کی ہے، یعنی اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس بندے کی بنائی ہوئی ہے، یہ شبہ تمہیں ہے، فاتو بے سورت من مثلہ، تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ، دیکھیے اس کے مثل، کس کے مثل، میں یہی روکنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کی بلاغت کا کمال یہی ہے، فاتو بے سورت من مثلہ، اس کے مثل ایک سورہ لاؤ، کس کے مثل، قرآن کے مثل ہے نا، جیسے قرآن میں سورے ہیں اس کے مثل لے آؤ، لیکن یہ ایک مفہوم ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ، قرآن کے مثل، لیکن اس سے زیادہ بلیغ بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ اس کے مثل قرآن کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے، کہ اس کے مثل ایک کتاب لاؤ، تمہارے سماج میں پیدا ہوا، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا، اور اس کے بعد 40 برس کی عمر کے پر پہنچنے کے بعد اس نے ایسی علم و حکمت کی باتیں کی کہ اولین و آخرین کے علم کو اس کتاب میں جمع کر دیا، تو اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ، اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی ایسی کتاب بنا کے لے آؤ، اس لیے کہ وہ بھی تو عرب ہے نا اور تم بھی عرب ہو، تو اس لیے قرآن مجید کی عربیت پر پروردگار نے زور دیا، بلسان عربی مبین، ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا، اور لاؤ سورہ بنا لاؤ، 10 سورے بنا لاؤ، پوری کتاب کا جواب لے آؤ، لاؤ تو کچھ، یہ ہے چیلنج، میں توجہ رہے، یہ چیلنج ہے، اب لائے کون؟ کوئی نہ لایا نا، صدیاں گزرتی رہی، برس گزرتے رہے، کوئی لایا جواب؟ نہیں لایا، راز کیا ہے بھائی؟ بہت توجہ کیجیے گا، لیکن گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی، راز کیا ہے کہ قرآن بار بار کہے کہ بھائی عربی زبان میں ہے، تم عرب کے ادیب ہو، تم عرب کے شاعر ہو، تم عرب کے بڑے فصیح و بلیغ انسان ہو، تمہاری عمریں مدرسوں میں گزر گئی، بھائی جواب تو لاؤ، اور پھر جواب نہ آئے تو عرض کروں بھائی چیلنج ہے کہ اس کتاب کا جواب لاؤ، تو اب سارے عرب تو لا نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن ہے فصیح و بلیغ عربی میں، اور دنیا کا کوئی عرب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری کی پوری قوم فصیح و بلیغ ہے، تو اب وہ بچے جو فصیح و بلیغ لوگ ہوں، جو ادیب ہوں، وہی لا سکتے نا، یعنی پوری دنیا عربوں کے علاوہ خارج ہو گئی، عرب بچے، ان میں سے جو عوام الناس تھے وہ خارج ہو گئے، بچے ادیب، بہت توجہ رکھیے گا، ادیب بچے، اب چیلنج ان سے ہے بھائی کتاب کا جواب لاؤ، لائے نہیں، اس لیے کہ قرآن فقط ادب نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے، تو اب ایسا تلاش کریں جو ادیب کے ساتھ عالم بھی ہو، ہے نا، دیکھیے شرطیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، قرآن فقط ادب نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے، تو اب ایسا تلاش کرو کہ عالم بھی ہو، اب آپ نے ایک ایسا عرب ڈھونڈا جو ادیب بھی ہے اور عالم بھی ہے، آپ لے آئے بھائی, آپ کو تو قرآن کا جواب لکھنا ہے نا. نعوذ باللہ من ذالک, مثالاً رکھ کر رہا ہوں. آپ ایک عرب مشرک ایک انسان کو لے آئے جو ادیب بھی ہے عالم بھی ہے. اب ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا جانتے ہو, اس نے کہا میں تاریخ کا عالم ہوں. جواب لکھ سکتا ہے بھائی قرآن فقط تاریخ کا علم نہیں ہے, اس میں سیاسیات بھی ہے. تو اب ایسا لاؤ جو سیاسیات بھی جانتا ہو. اب اگر ایسا لے آئے جو ادیب بھی ہو, تاریخ کا بھی عالم ہو, ماہر سیاسیات بھی ہو, وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن فقط سیاسیات نہیں ہے, معاشیات بھی ہے. اب ایسا تلاش کرو جو ان تین علوم کو جانتا ہو, تو کیا وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن میں سماجیات بھی ہیں. تو اب ایسا لاؤ جو ان چار علوم کو جانتا ہو. اگر لے آئے تو قرآن میں پانچواں علم بھی ہے, فلسفہ بھی ہے. اور اگر پانچ علوم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں چھٹا علم منطق بھی ہے. اور اگر چھ علم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں ساتواں علم بھی موجود ہے. اور اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے ایک عرب کو, ایک ادیب کو اور ایک ایسے عالم کو منتخب کیا قرآن کا جواب لکھنے کے لیے جو دنیا کے سارے علوم جانتا ہے, آرٹس کے بھی اور سائنس کے بھی, مفروضہ ہے اور سپوزیشن پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا انسان جو عرب بھی ہے, ادیب بھی ہے اور ساری دنیا کے علوم کو جانتا ہے, وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. اس لیے کہ ان علوم کے علاوہ قرآن میں غیب بھی ہے, اور غیب سوائے اللہ کے کسی کے قابو میں نہیں ہے. تو قرآن مجید کو وہی لکھ سکتا ہے جو عالم الغیب ہو. اور وہ غیب پروردگار عالم نے ودیعہ کیا پیغمبر اکرم کی طرف. بس آخری کلام میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں فقط ایک نقطے کی طرف. اب وہ غیب ودیعت ہوا بلسان عربی مبین, یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھا گیا, ممکن ہی نہیں تھا. نہ عرب لکھ سکتے تھے, نہ عالم لکھ سکتے تھے, نہ فصیح لکھ سکتے تھے, نہ بلیغ لکھ سکتے تھے, نہ دانشور لکھ سکتے تھے. اس لیے کہ یہ ساری کوالٹیز کسی انسان میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. اب عربی زبان میں یہ قرآن آیا, اور پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو عربوں تک پہنچا دیں. پیغمبر بھی عرب, کتاب بھی عربی زبان میں, اور مخاطب عرب, اسلام کے مخاطب, دین کے مخاطب, اس کتاب کے مخاطب, وہ سارے کے سارے عرب ہیں. تو کیا یہ کتاب فقط عربوں کے لیے آئی؟ کیا یہ رسول فقط عربوں کے لیے تھا؟ بھائی عالمین کا رسول ہے, عالمین کی کتاب ہے. ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, رسول بھی عالمین کا ہے, کتاب بھی عالمین کی ہے. تو سورہ ابراہیم میں 14 سورہ ہے قرآن کا, ایک بڑی چھوٹی سی آیت ہے, اور اس چھوٹی سی آیت کا میں ابتدائی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. میں نے, پروردگار کہہ رہا ہے, وما ارسلنا من رسول, میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا جس قوم میں بھیج رہا ہوں. اس جملے کے تیور کو ذرا ذہن میں محفوظ رکھیں. وما ارسلنا من رسول, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا, لیکن اگر بھیجا تو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان کو بولتا ہوا بھیجا, اس قوم کا زبان والا بھیجا. کیوں؟ لیبین لہم, تاکہ وہ احکام الہی کو اس قوم کے سامنے بیان کر سکے. اگر چینی زبان کا رسول ہو اور عرب میں بھیج دیا جائے تو وہ کیسے بیان کرے گا, یعنی ہے یا نہیں؟ تو جس قوم میں آ رہا ہے اس قوم کی زبان کا رسول ہونا چاہیے.